السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 509. انبیاء کے بعد افضل صحابہ ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ میں ہمیں ڈیفرنشیٹ نہیں کرنا ہے. ہاں، صغار صحابہ اور کبار صحابہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بالکل سینئر تھے اور جونیئر تھے. اور صحابہ کے جو درجات یا ان کے اجر کے لحاظ سے یا ان کے انجام کے لحاظ سے رسول اکرم نے جو خوشخبریاں دی ہیں، اس پر ایز اٹ از ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا تھا، تو اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنے کا کوئی حق یا اختیار نہیں ہے. وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جو بھی کیا اپنے اجتہاد سے کیا. اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تب بھی ان کو ایک اجر ملے گا، اور صحیح تھے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا. ان کا معاملہ اللہ تعالی کی طرف ہے، ہمیں ان کے بارے میں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کیا، اسلام کی فتح اور نصرت کے لیے ہر طرح سے مدد کرتے رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نافع حاصل کرتے رہے اور عمل صالح کرتے رہے. اور اسی بنا پر صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عدل والے ہیں، یعنی سچ بولنے والے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، چاہے ان کا ذاتی فائدہ یا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اس لیے انبیاء کے بعد افضل صحابہ ہیں. جو شخص صحابہ کرام کی سیرت کا علم و بصیرت کے ساتھ جائزہ لے گا اور ان کے فضائل و مناقب کو پیش نظر رکھے گا، تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ انبیاء کرام کے بعد بہترین قسم کے لوگ ہیں واقعی میں. اور میں تو یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری جو نشاط ثانیہ ہے، یعنی مسلمانوں کا جو عروج ہے، جو آج ہم زوال پذیر ہیں اور مغلوب ہیں، محکوم ہیں آج ہم مسلمان، تو ہماری نشاط ثانیہ، ہمارا عروج، ہمارا غلبہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سیرت صحابہ کو زندہ کریں. صحابہ کے جیسا جوش، ولولہ، عزم، حوصلہ، ایمان اپنے اندر پیدا کریں اور انہی کی اسٹریٹجی کو اپنائیں، تو یقین جانیے کہ آج بھی مسلمان غالب آ سکتے ہیں. اس لیے جو کہا گیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم آج خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں. اور جب صحابہ نے اس قرآن کو اپنایا تھا تو وہ تمام دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے تھے، حکمراں بن گئے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. تو اس بنا پر انبیاء اور سابقین کے پیروکاروں پر ان کی افضلیت، یعنی یہاں پر دلیل سے ثابت ہے. نس، نون سواد، نس مطلب اس کو دلیل کہتے ہیں، جو قرآن اور سنت سے، جو شریعت سے جو دلیل ثابت ہے، اس کو نس کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث سے ان کی حیثیت یہاں پر متعین کر دی گئی صحابہ کرام کی. ہم صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں، جو ان کے محاسن ہیں، ان کے مناقب ہیں، اگر اس کا ہم جائزہ لیں، اس کا علم حاصل کریں، تو یہ بات ہم کو مزید معلوم ہوگی کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین افراد، سب سے بہترین مخلوق صحابہ کرام ہیں. چاہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے اصحاب ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن علماء کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درجات میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی باقی دوسرے انبیاء سے بھی، دوسرے انبیاء کے حواریوں سے بھی افضل ہیں، واللہ اعلم. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقب مقرر کیے تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، یا نوح علیہ السلام ہو، یا ہود علیہ السلام ہو، یا دوسرے انبیاء کرام ہوں، اگر ان کے بھی کوئی پیروکار تھے تو ایسا کوئی نہیں ہوگا جو صحابہ کرام ہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہے اور سب کے علم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تم خیر امتن اخرجت للناس، تم بہترین امت اور اسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تو ہم میں سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، لہٰذا آپ کے اصحاب بھی دوسرے تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل ہیں۔ یہی صحیح عقیدہ ہے، یعنی جو صحیح اہل سنت والجماعت ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر امتوں کے لوگوں سے باعزت صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے بہترین لوگ ہیں، وہ امت جو کہ دیگر تمام امتوں سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی جو پیچھے آیت پڑھی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت الناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر یہ بات قرآن اور حدیث سے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ رسول اکرم سب سے بہترین رسول ہیں، آخری رسول ہیں، تو اس لیے اس کی امت، ان کی امت کا بھی بہتر ہونا لازم اور ثابت ہوا، اور صحابہ اکرام کا امت کے بہترین لوگ ہونا، تو یہ رسول اکرم نے خود فرمایا تھا کہ بہترین لوگ میرے صحابہ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہیں، خیر امتی قرنی آپ نے فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کے بعد کے لوگوں سے مراد تابعین ہیں، اور ان کے بعد کے لوگوں سے مراد تبع تابعین ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرون ثلاثہ کا اعتبار اہل قرن کے جمہور کے اعتبار سے ہوگا، اور وہی اس قرن کے بہترین لوگ ہوں۔ خلفائے اربعہ کی خلافت کے اختتام کے ساتھ ہی جمہور صحابہ کرام کا اختتام ہو گیا تھا، یعنی جب جو خلافت راشدہ ختم ہوئی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو خلافت ختم ہو گئی سمجھے، تو صحابہ کرام کا بھی تقریباً دور ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اہل بدر میں سے چند لوگ ہی باقی رہ گئے تھے۔ جمہور تابعین کا اختتام ابن زبیر اور عبد الملک کی عمارت میں ختم ہوا، اور صغار صحابہ کے زمانے کے آخر میں ہوا، جبکہ جمہور تبع تابعین اموی دور کے آخر میں اور دولت عباسیہ کے شروع میں ہی ختم ہو گئے تھے، یعنی یہ تین دور تھے سمجھے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے ابو طفیل عامر بن واصلہ لیسی ہیں، جن کا سنِ وفات 100 یا 110 ہجری ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تبع تابعین رحمہ اللہ علیہم میں سے آخری آدمی 220 ہجری تک زندہ رہا، ٹھیک ہے، یہ فتح الباری میں ہے، اور یحیی ابن معین نے بھی صحیح بخاری میں جو اوپر والی بات تھی وہ بیان کی ہے۔ تو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، جن لوگوں نے حدیث کا کورس ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑی ہوگی تو وہ جانتے ہوں گے کہ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا تھا وہ عامر بن واصلہ تھے، ابو طفیل عامر بن واصلہ، جو 100 یا 110 ہجری میں جن کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام ختم ہو گئے تھے۔ اب اس کے آگے جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ کرامات پر ہے، اور یہ چیپٹر تھوڑا سا ٹریکی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تھوڑا سا مشکل کہہ سکتے ہیں، مشکل تو نہیں لیکن یہ کہ بس یہ اس کو اللہ کرے کہ سمجھانے میں مجھے آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو مؤلف کی جو باتیں ہیں، یعنی جو جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ان باتوں سے سب کا ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین تھے، تو صحابہ کی بات کو تو آپ حرف آخر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ رسول اکرم کی تربیت یافتہ تھے، یعنی خلفائے راشدین کو، چاروں خلیفہ کو۔ اس کے بعد بھی جو بعض دوسرے صحابہ ہیں ان کا جو اوپینین ہوگا دوسرے تمام لوگوں سے افضل ہوگا، بہتر ہوگا، لیکن آپ اس کو حرف آخر پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، ان کے اوپینین کو بھی آپ حرف آخر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جو بات قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا چاروں خلیفہ سے ثابت ہے وہ حرف آخر ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے رائٹرز ہیں اسلامک رائٹرز، یا جتنے بھی مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقیہ ہیں، جو فقہائے کرام ہیں ہمارے، تمام لوگوں کا اوپینین ایک اوپینین ہوگا بس، آپ چاہے تو اس کو مانیں چاہے تو نہ مانیں۔ ان کے اوپینین کو نہ ماننے سے آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اور ان کے اوپینین کو ماننے سے آپ کو کوئی بہت زیادہ ثواب نہیں مل جائے گا، یہ بات آپ اپنے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ڈفرینٹ آرا ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ اوپینینس ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے علماء کرام کی، محدثین کی، مفسرین کی، رائٹرز کی، لیکن وہ حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو کرامات کی بات ہے، اب اگر ہم کرامات کو دیکھیں، کیونکہ یہ چیپٹر ایسا ہے جیسے چاہے اسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہو یا ان کا جو اوپینین ہو، یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ ہو یا کوئی اور اسکالر ہو. یہ والا چیپٹر کے تعلق سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ شکو کچھ شبہات پیدا ہوں، اس لیے میں پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتی ہوں. دیکھیں، معجزات صرف اللہ کے اذن سے اور انبیاء کرام کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، معجزات اللہ کے اذن سے اور انبیاء کرام کے لیے ہوتے ہیں، اور کرامات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ ایسے واقعات یا حالات پیدا کرتا ہے جو بظاہر ہم کو کرامات لگتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں کوئی کرامات کا شوشہ چھوڑے اور کہے کہ میں ولی اللہ ہوں لہٰذا میرے ساتھ یہ کرامات ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. معجزہ ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے اور کرامت ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. معجزہ یعنی اعجاز، عجزہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کی ادائیگی میں ضعف، کمزوری یا عاجزی، اور اس کے مقابلے میں لفظ قدرت ہے. اسی سے لفظ معجزہ نکلا ہے، جس سے مراد ایسا عمل ہے جو اپنی عادت کو توڑ کر بطور چیلنج وجود میں آئے اور اس کا کوئی مد مقابل یا توڑ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ کیسی قطعی دلیل ہے جو مد مقابل کو مقابلہ کرنے سے عاجز کر دیتی ہے اور اس کے سامنے انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا بتائیے؟ تمام انبیاء کو معجزہ دیے گئے. تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. ویری گڈ، جزاکم اللہ خیرا، ماشاء اللہ. قرآن تھا، جب ہم جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں چیلنج کیا گیا لیکن اس کے مقابلے پر کوئی ایسی چیز نہ لا سکا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ بہت زبردست عظیم کتاب ہے، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور جو معجزات پہلے انبیاء کو دیے گئے، جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزے دیے گئے تھے، اور ان کے زمانے میں کیا معجزات رونما ہوئے تھے جس سے ان کو وہ ظالم بادشاہ سے بچے تھے اور آگے گزر گئے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات دیے گئے تھے؟ کیا تھا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ عصا، ید بیضا، جی. پھر راستہ بنا دیا گیا ہے نا سمندر سے. ایسا ہو سکتا آپ سوچے کتنا بڑا معجزہ تھا کہ بیچ سمندر سے راستہ بن گیا اور وہ لوگ گزر گئے. اتنا بڑا معجزہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات دیے گئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، مادر زد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑھی کو ٹھیک کر دیتے تھے. الحمدللہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. بالکل، تو الگ الگ انبیاء کو الگ الگ معجزات دیے گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا. لیکن جو کرامات ہوتی ہے، کرامت یہ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بارے میں حق کیا ہے اور باطل کیا، کیا یہ حقیقت پہ ثابت ہے یا ان کا شمار صرف تخیلات میں ہوتا ہے. جیسے ایک شعر بھی آتا ہے نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں میں. یعنی کچھ، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہر کوئی ہر ایک کے پاس کرامت نہیں ہوتی ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اصل میں، جو ان کے پاس ید بیضا تھا، ان کا ہاتھ چمکتا تھا جب وہ نکالتے تھے اس کو. تو اس کے بارے میں اہل سنت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ کرامات اولیاء کی تصدیق کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کون ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح واضح فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. تو رائٹر یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولایت دعویٰ و تمنا سے نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو وہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو لوگ اس کو کہنے لگے اس کے ایمان اور اس کے تقویٰ اور اس کے عمل کی وجہ سے. اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ولی ہونے کا دعویٰ کرے مگر وہ تقویٰ اور طہارت سے عاری ہو تو اس کا یہ دعویٰ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کرامت کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں نا، زیادہ تر وہ لوگ متقی نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ آیا آپ کو؟ کرامات کرامہ کی جمع ہے اور یہ خارق کی عادت چیز سے عبارت ہے، یعنی جوڑی گئی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ ولی کے ہاتھ پر اجرا فرماتا ہے، جس سے مقصود اس کی مدد ہوتی ہے یا اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے، صرف دین کی نصرت اور اعانت کے لیے، یعنی دین کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک واقعہ دیا گیا لیکن ہم وہ واقعہ نہیں لیں گے کیونکہ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے، لہٰذا وہ واقعہ کو ہم یہیں اسکپ کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ میں یہ واقعات بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، تو جس کے بارے میں اختلاف ہے وہ ہم فی الحال نہیں لیتے۔ لیکن دوسری جو بات ہے کہ جو کرامت کا اظہار ہے یا کرامت کا جو ظہور ہے وہ اسلام کی نصرت کے لیے ہوتا ہے، یعنی دین اسلام کی مدد کے لیے، اس کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، دریا عبور کرنے کا واقعہ، اور اسی طرح کا ایک واقعہ دریائے نیل کو عبور کرتے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ انہوں نے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے تھے، دریا میں ڈال دیے تھے۔ یہ دونوں واقعات تاریخ میں بہت شہرت رکھتے ہیں، جیسے وہ شعر بھی اس پر نا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب آپ کو سوچیے کہ دریا میں گھوڑے ڈال دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، نہیں معلوم تھا کہ وہ دریا کتنا گہرا ہے، اور کیا پاسبل تھا کہ دریا میں سے ہر شخص اپنے گھوڑے کے ساتھ عبور کرتے ہوئے واپس پہنچ جائے گا سامنے۔ اور انہیں لوگوں کو دیکھ کر جب انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے سعد بن ابی وقاص کی آرمی نے، تو جو سامنے والے لوگ تھے جو دشمن، وہ ڈر کر ہی بھاگ گئے، کہ وہ کہنے لگے کہ دیو آنند دیو آنند، یعنی دیو آ گئے دیو آ گئے، یعنی کوئی عجیب قسم کے لوگ آ گئے ہیں جو ڈر بھی نہیں رہے اپنی جان سے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ تو یہ کرامات پیش آئی ہوں گی، لیکن بعد کے لوگوں کے لیے کوئی جو دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ ہم اس پر اس طرح سے یقین نہیں کریں گے جیسے صحابہ کے لیے ہم یقین کرتے ہیں۔ تو بس کرامت خارق عادت واقعہ سے عبارت ہے، مگر جس چیز کا اظہار عادت کے مطابق ہو اسے کرامت نہیں کہا جاتا۔ ایک منٹ جی، تو جیسے ہم صحابہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ کئی بار ایسے واقعات پیش آئے جو خرق عادت کہہ سکتے ہیں، یعنی عام عادت کے برعکس ہونا اس کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور جملہ ہے، لیکن اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ صوفیوں نے اس کا بہت غلط استعمال کیا، جو خارق کے عادت جملہ جو کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ اس کا بہت غلط مطلب لیتے ہیں۔ تو اس یہ دونوں سوچ کے بیچ، ایک اعتدال والی سوچ اور صحیح اور اوتھینٹک سوچ یا معاملہ، وہ یہ ہونا چاہیے کہ کرامات ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کی جو اسپیشل مدد فرماتا ہے کچھ الگ طریقے سے، جو پاسبل نہیں ہے ہمارے عام زبان میں یا عام لوگوں کے درمیان، اس کو کرامات کہتے ہیں۔ جو چیز عادت کے مطابق ہو اسے کرامت نہیں کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ولی کے ہاتھ پر جاری کرتا ہے تاکہ جادو اور شعبدہ بازی کے امور سے اعتراض کیا جا سکے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے عقل اور افکار سے کھیلتے ہیں۔ کرامت قرآن اور سنت سے واقع اور ثابت ہے، اس کا اظہار پہلے بھی ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، یعنی اس کا بالکل انکار نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن ہاں، جادو اور کرامت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے شعبدہ بازی، جو لوگوں کو بہکانے کے لیے، ان کو گرویدہ بنانے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ کچھ لوگ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ کرامت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ایسا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ معجزہ تو یہ بات ثابت ہے، کرامت کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز جو سامنے والا کہے وہ کرامت نہیں ہو سکتی، یہ جس کو جتنا دین کا علم فہم اور شعور ہوگا وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے معتزلہ نے کرامت کا بالکل انکار کر دیا، لیکن ہم لوگ بالکل انکار نہیں کریں گے کرامت کا، لیکن ہر ایک کو جو آج کل جیسے شعبدہ بازی ہے اس کو بھی ہم کرامت نہیں کہہ دیں گے۔ ہمارا دین، یہ یقین جانیے کہ ہمارا دین جادو، شعبدہ بازی اور کرامت پر مشتمل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو معجزہ اور جادو صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے جبکہ معجزہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جسے قرآن ایک دائمی معجزہ ہے۔ معجزہ چیلنجنگ ہوتا ہے جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ معجزہ رسول ہونے کی سچی اور قطعی دلیل ہوتی ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو معجزات صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے۔ اب معجزہ اور کرامت۔ خر کی عادت کے طور پر ہو جانے والا کوئی کام جو کسی غیر نبی سے سرزد ہو، اگر وہ نیک باعمل مسلمان ہے تو اسے کرامت کہیں گے، ورنہ یہ شعبدہ بازی ہوگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں۔ خر کی عادت، خر کی عادت میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو عادت کے برخلاف عام طریقے سے ہٹ کر ہونے والا کوئی کام جو کسی غیر نبی، یعنی جو نبی نہیں ہے، اس سے ہو، اگر وہ نیک اور باعمل مسلمان ہے تو اسے کرامت کہیں گے، ورنہ پھر وہ شعبدہ بازی ہوگی۔ معجزہ صرف پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت صالحین میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ معجزہ ظاہر کرنے والی چیز ہوتا ہے، جبکہ کرامت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی پیر بزرگ آ کر اپنے شعبدے ظاہر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں تو ایسا کر سکتا ہوں، میں تو ویسا کر سکتا ہوں، مجھے تو سب دکھائی دے رہا ہے، سمجھیے کہ جھوٹ بات ہے۔ کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ کبھی کرامت کو ظاہر نہیں کرتے، وہ چھپاتے ہیں۔ بلکہ جی، معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو بھی آپ لکھ لیں اور انڈر لائن کریں۔ معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا۔ معجزہ ظاہر کرنے والی چیز ہوتا ہے، جبکہ کرامت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ معجزہ صرف پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت صالحین میں سے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ معجزہ پیغمبروں کو تبلیغ میں بطور مددگار دیا جاتا ہے۔ معجزہ پیغمبروں کو تبلیغ میں بطور مددگار دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت انفرادی نیکی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ، یہ جتنے بھی میں نے آپ کو پوائنٹس لکھائی ہوں، پانچ پوائنٹس ہے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ استدراج، یعنی اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کیا باتیں ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، یا ایکچولی کچھ بزرگ علی اعلان ہتھیلی پر سرسوں جما کر دکھا دیتے ہیں، ادھر ہاتھ بڑھایا اور ادھر انگور کا خوشہ ہاتھ میں آ گیا، جسے وہ دعویٰ بزرگی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، جسے استدراج یا شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ ایسے بزرگ کا تعلق رجال غیب یعنی جنوں سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مکر و فریب اور ہیلے سے بھی کام لے کر یہ شعبدے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ سب کسی چیزیں، یعنی جو ساری چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کو ایسا کر کے دکھا دینا، تو یہ جنوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حاصل کرتے ہیں۔ ہندو جوگیوں، عیسائی اور یہودی شعبدہ بازوں میں بھی عام نظر آتی ہیں۔ مگر معجزہ اور کرامت وہابی ہوتی ہیں، وہابی مطلب اللہ تعالی کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جیسے کچھ ولی اور بزرگ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، تو ہر ایک کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور کرامت پر آپ ایمان نہیں بھی لائے، یعنی کسی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کرامت پیش آئی، آپ اس پر ایمان نہیں بھی لائے، تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات۔ کرامت کو اگر ماننا ہو تو کس طرح سے مانیں گے؟ قرآن اور سنت سے ثابت شدہ کرامت۔ قرآن اور سنت میں گزشتہ لوگوں کی کرامت میں اصحاب کہف کا واقعہ سر فہرست ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے اصحاب کہف کو، کہ جب وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ لوگ ان کو ختم کر دیں گے، تو وہ ہجرت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، اس بستی سے، اور غار میں جا کر پناہ لی۔ اب غار میں وہ کئی سو سال تک سوتے رہے، اور آپ سوچیں کہ ایسی غار میں وہ پناہ گزین ہو گئے جس کا منہ شمال کی طرف کھلتا تھا، جس کی وجہ سے سورج کی شعائیں ان پر نہ پڑتی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہونے کو آتا تو بائیں طرف کترا کر جاتا، اور وہ اس کے کشادہ حصے میں موجود تھے، یعنی دھوپ نہ ان پر سورج چڑھتے وقت پڑتی اور نہ ڈھلتے وقت۔ اور یہ اہل توحید غار میں تقریباً 300 سے 900 سال تک سوئے رہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دائیں اور بائیں طرف کروٹ دلاتا رہا۔ ایسا موسم گرما میں بھی ہوتا رہا اور موسم سرما میں بھی، نہ تو گرمی نے انہیں پریشان کیا اور نہ سردی نے انہیں کوئی تکلیف دی، نہ انہیں بھوک لگی نہ پیاس، اور نہ ہی وہ نیند سے اکتائے۔ وہ غار میں اسی طرح سوئے رہے یہاں تک کہ جب ان کی بستی شرک سے پاک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طویل نیند سے بیدار کر دیا اور وہ بستی کے شر والوں سے محفوظ رہے۔ تو یقیناً یہ ان لوگوں کی کرامت تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، جب وہ درد ذہن کی وجہ سے کھجور کے تنے کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے ہلانے کا حکم دیا تاکہ وہ ان پر تر و تازہ کھجوریں گرا دے، یہ بھی کرامات تھی۔ اور جہاں تک سنت میں کرامات کے ذکر کا تعلق ہے تو اس میں ان کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے لیے آپ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء دیکھ سکتے ہیں اور کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ واقعات انسان اپنی زندگی میں اور آس پاس دیکھتا رہتا ہے کہ کئی بار ایسی چیزیں، حادثات پیش آ جاتے ہیں جس میں انسان موت کے منہ میں جا کر بچ جاتا ہے نا؟ آپ نے اپنے آس پاس ایسا دیکھا ہوگا۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے اصل میں اپنے اولیاء کے لیے۔ تو جو معتزلہ ہے وہ کرامت کا بالکل انکار کرتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے اصل میں جو پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا تھا، جب اسود انسی کے خلاف جنگ کی گئی تھی، آپ لوگ جانتے ہوں گے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اسود انسی نے، اسی جنگ کی بات ہے۔ اس میں ابو مسلم خولانی تھے، بہت مشہور گزرے ہیں یہ تابعین میں سے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آگ میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لہٰذا ان کو اس زمانے میں خلیل اللہ سے تشبیہ دی جاتی تھی، ابو مسلم خولانی کو۔ نبی اور ولی میں فرق، مگر ان سے کہا جائے گا کہ التباس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کرامت کا اظہار ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور ولی کے لیے نبوت کا دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ اس کا دعویٰ کرے گا تو ولی نہیں ہوگا۔ نبوت کی نشانی کا ظہور نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے، جبکہ شعبدہ بازی اور جادو کا اظہار اللہ کی ولایت سے دور اس کے دشمن شخص کے ہاتھوں ہوتا ہے، اور اس کا صدور شیطانوں سے، استعانت اور اس کی ذاتی فعل سے ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ایسے معجزات دکھلائے گا، کرامت دکھائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹا نبی ہوگا، مطلب شیطان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور جنوں سے وہ مدد لے رہا ہے، خراب قسم کے جنوں سے، ہے نا۔ اور شیطانوں اور جنوں سے مدد لے کر وہ اس کو اپنی کوشش کا نتیجہ بتاتا ہے، جبکہ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ولی خود اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یعنی جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ اس کو مطالبہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کرامت دے دے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء یہ کہتے ہیں ولی کی ہر کرامت اس کے نبی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے جس کی وہ اتباع کرتا ہے، اس لیے کہ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ اس ولی کا راستہ صحیح راستہ ہے۔ اس بنا پر اس امت کے اولیاء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی کرامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں انبیاء سابقین میں سے جس جس نبی کو جو جو معجزہ عطا ہوا، اس جیسا ہر معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ پہلے کے انبیاء کی کرامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میں بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہ آگ میں پھینکا گیا اور نہ آپ اسے صحیح سلامت باہر تشریف لائے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا تو آپ کے پیروکاروں کے ساتھ ضرور پیش آیا، جیسے کہ تاریخ نگار نے ابو مسلم خولانی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جب اس قسم کے خارق کی عادت امر کے ساتھ رسول اللہ کے پیروکاروں کی تکریم کی گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، اس لیے کہ اس کی بھی اسی آیت کی قدرت سے تائید ہوتی ہے جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی، جیسے کہ ابھی آپ کو ابو مسلم خولانی کا واقعہ بتایا گیا کہ اسود انسی کے خلاف جب وہ نکلے تھے جہاد کے لیے تو ان کو آگ میں بھی پھینک دیا گیا تھا، لیکن وہ آگ سے بالکل صحیح سلامت واپس آ گئے تھے، تو ان کو خلیل اللہ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک شخص کے ساتھ یہ کرامت دکھائی۔ اور ان علماء پر یہ اعتراض بھی وارد کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمندر نہیں پھاڑا گیا جبکہ اسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر کے حوالے سے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، اسے کہیں بڑھ کر اس امت کے افراد کو حاصل ہوا، جیسے کہ علی بن حضرمی کے قصے میں آتا ہے کہ وہ خود اور ان کے ساتھ ہی سمندر میں سے گزر گئے یا سمندر عبور کر گئے. یہ قول روایت کیا جاتا ہے کہ علی بن حضرمی کے ساتھ جب جنگ ہوئی اور ہم دارین کے مقام پر پہنچے تو ہمارے اور دشمن کے درمیان سمندر حائل ہو گیا. یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے, یعنی وہ دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ علم و حلم اور علو و عظمت سے متصف ہمارے رب اللہ, ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ہمیں ان تک رسائی کا راستہ دے دے تاکہ ہم سمندر عبور کر سکیں. اس کے بعد ہم سمندر میں داخل ہو گئے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تخریج کی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں اس کو بیہقی نے بھی روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے, لیکن طبرانی کی روایت میں کچھ لوگ ضعیف ہیں, مطلب جن پر اعتراض کیا گیا ہے. تب دیکھیں جو چیز موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی تھی وہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے, صحابہ میں سے کسی کو حاصل ہوئی کہ ایسے لگ رہا تھا گویا کہ وہ خشکی پر چل رہے ہیں حالانکہ وہ سمندر میں چل رہے تھے. پھر یہ اعتراض بھی وارد کیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو احیاء موتا کا معجزہ عطا کیا گیا جو کہ رسول اکرم کو عطا نہیں کیا گیا. تو بہرحال اس امت کے بہت, جیسے رسول اکرم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے نا کہ رسول اکرم نے ایک صحابی کی جنگ میں آنکھ بالکل باہر نکل کر لٹک گئی تھی, رسول اکرم نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھ کو اٹھا کر واپس اس کے آنکھ میں رکھ دیا, اس کی آنکھ پہلے کی جیسی ہو گئی. تو آپ دیکھیں یہ ایک معجزہ نہیں تو کیا تھا, رسول اکرم کے جو رسول اکرم کے ہاتھوں پیش آئے اور رسول اکرم کے صحابہ کو ایک طرح سے کرامت کے طور پر دیا گیا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے انبیاء کو زیادہ بہتر معجزات دیے گئے بنسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہاں رائٹر کا یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر رسول اکرم کے معجزات تو ایک طرف, یہاں پر تو رسول اکرم کے امتیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے, یعنی یہ کرامت والے واقعات پیش آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت کے لیے تھے, مدد کے طور پر تھے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ یعنی جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات نہیں دیے گئے جو عیسیٰ اور موسیٰ کو دیے گئے تھے علیہ السلام کو, تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ بھی کرامات نازل کرتا رہا. نہیں, دعا اور کرامت کا یہاں تعلق نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کرامات کسی شخص کی تائید یعنی سپورٹ اور تثبیت اور اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے, یا آنت یعنی مدد کے لیے ہوتی ہے, یا حق کی نصرت اور معاونت کے لیے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کرامات کا اظہار صحابہ کرام سے زیادہ تابعین کے ہاتھوں پر ہوا, جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے اندر پائی جانے والی تثبیت و تائید اور نصرت حق کی وجہ سے کرامات سے بے نیاز تھے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان میں تشریف فرماتے, اور چونکہ تابعین اس سے کم درجے کے حامل تھے لہٰذا ان کے زمانے میں کرامات کا کثرت سے ظہور ہوا, جس سے مراد ان کی تائید اور تثبیت اور اس حق کی نصرت اور مدد شامل تھی جس پر وہ کار فرماتے. یعنی تابعین نے کیا کام کیا, اب دیکھیں جتنا جو جہاد کیا, جو اسلام دور دراز تک پھیلا, جتنی بھی جو کرامت ہوئی تابعین کے ہاتھوں, وہ سب میدان جہاد میں ہوئی. یعنی وہ لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے نکلے تھے, اسلام کے سپورٹ کے لیے نکلے تھے, اسلام کو مدد پہنچانے کے لیے نکلے تھے, اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے نکلے تھے, اسلام کو غلبہ پہنچانے کے لیے نکلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ کرامت والے واقعات پیش کیے. تو کرامت کے تعلق سے وہ چار دلائل یہاں پر لائے ہیں, اور اہل سنت ان خواری کے عادات امور کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اولیاء کے ہاتھوں پر جاری فرماتا ہے. خوارق خارق کی جمع ہے اور عادات عادت کی جمع ہے. خوارق العادات سے مراد وہ معاملات ہیں جو عادت کونیہ کے خلاف ظاہر ہو, یعنی نارمل وے کے نہیں ہیں, یہ الگ ہٹ کر ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کے چار مقصد ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ عزوجل کی کمال قدرت کا بیان, اس لیے کہ خارق عادت چیز کا حصول اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یعنی یہ جو کرامت ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں, کوئی جو انسان ہے آدمی ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کرامت مجھ سے ظہور ہو رہی ہے. دوسری بات یہ عقیدہ رکھنے والوں کی تکذیب کے جملہ امور طبعی اور جبلی طور پر سر انجام پاتے ہیں, اس لیے اگر طبیعت اور جبلت ہی سے سب کچھ ہوتا تو جبلت تو ایک ہی انداز کی ہوتی ہے, اس میں چینجز نہیں آتے. عادات اور طبیعت میں تغیر آ جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا کوئی خالق و مدبر بھی ہے. یعنی اگر یہ چیز نارمل وے میں ہوتی، یعنی ایک عادت کے طور پر ہوتی، جیسے روزمرہ، جیسے ہم روز اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہ ایک نارمل عادت ہے. اب اگر یہ عادت کے طور پر ہوتی تو پھر کیسے یقین آتا ہے کہ اچھا ہمارا خالق اور مالک بھی ہے جو ہمارے عادت کے خلاف کوئی کام کروا سکتا ہے، یعنی نارمل ویز کے علاوہ ہٹ کر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. تیسری بات کرامت، جو نبی کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں تو اسی نبی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے. چوتھی بات، ان میں ولی کی کرامت اور عزت اور تثبیت کا سامان ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو مزید اور یقین آ جاتا ہے کہ ہم اور زیادہ کام کریں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کیونکہ کرامت دین کی مدد کے طور پر ہی پیش آتی ہیں. پھر اس کی اقسام انہوں نے بتائے ہیں، کرامت کی اقسام، علوم مکاشفات اور قدرت اور تاثیرات کی مختلف قسموں میں. یعنی کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا تعلق علوم و مکاشفات کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری کا قدرت و تاثیرات کے ساتھ. دیکھیں مکاشفات مطلب کوئی چیز کا آپ کے اوپر کوئی چیز کا ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے، کوئی چیز کھل جانا آپ کے تعلق سے، یعنی آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے اور اچانک آپ کا ذہن اور آپ کا دل کھل جاتا ہے کہ ہاں اب یہ صحیح بات ہے، یہ کر لینا چاہیے ہم نے، اس کو مکاشفہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جو مکاشفات، علوم مکاشفات کا تعلق ہے تو ایک انسان ایسے علوم حاصل کر سکتا ہے جو دوسرے کو حاصل نہیں ہوتے، اور رہے مکاشفات تو کسی انسان پر کچھ ایسی چیزیں منکشف کر دی جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، جو دوسروں کے لیے منکشف نہیں کی جاتی. علوم کی مثال ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بیوی کے حمل کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لڑکی ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا ابو بکر صدیق کی جو آخری بیٹی ہوئی تھی اور اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی بیوی پریگنینٹ تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ بیٹی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ان کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ الہام کیا ہو ابو بکر صدیق کو. اور مکاشفات کی مثال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کرنے کی ہے، کہ ایک بار وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران لوگوں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. لوگ ان کی اس بات سے بڑے تعجب میں آ گئے اور پھر پوچھنے لگے کیا، تو انہوں نے کہا مجھ پر ساریہ بن زنیم کی صورتحال منکشف کی گئی. ساریہ عراق میں ان کے کمانڈر تھے جنہیں دشمن نے گھیرے میں لے لیا، تو عمر نے انہیں پہاڑ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جاؤ. جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو پہاڑ کی اوٹ میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. یہ بیہقی میں ہے دلائل النبوہ میں، اور ابن کثیر نے اس کو البدایہ میں ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی سند حسن اور جید ہے، اور شیخ البانی نے اس کو السلسلۃ الصحیحہ میں حسن کہا ہے، یعنی صحیح ہے یہ اس کی سند. تو اب دیکھیں ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جو ایک طرح سے فہم تھا، جو ان کے پاس علم تھا، جس کی بنا پر بعض اوقات وہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان کو یہ الہام ہوتا تھا یا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اچھا جیسے صحابیہ کے لیے پردے کے احکامات نازل ہو جائیں، ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو. ایکچولی دیکھیں ہم لوگ اصل میں تھوڑا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ بہت صحیح نقطہ نظر کے حامل ہیں، لیکن ہم لوگ اتنا زیادہ ادھر چلے گئے کہ ہم نے کرامات کو بالکل ہی نہیں، جو دوسرے لوگ کرامات کے بارے میں چونکہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، تو ان کو رد کرنے کے لیے، ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ہم کرامات سے بالکل ہی بے بہرا ہو گئے، یعنی ہم نے کرامت کا بالکل انکار کر دیا ایک طرح سے. تو ایکچولی کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. ہاں آج کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ اب صحابہ کرام تو نہیں رہے، کیونکہ یہ زیادہ تر جو واقعات آئے پیش آئے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ پیش آئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ایسی باتیں جو کچھ ایسے مکاشفات میں سے آ جاتی ہیں. جہاں تک قدرت اور تاثیرات کا تعلق ہے تو اس کی مثال مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب انہوں نے کھجور کے تنے کو جھنجھوڑا تو ان پر تر و تازہ کھجوریں گرنے لگی. اس کی مثال اس شخص کا واقعہ ہے جو کتاب کا علم رکھتا تھا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں تخت تیرے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ تیری پلک جھپکے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی قدرت دے رکھی ہوتی ہے، کسی کو ایسی تاثیر دے رکھی ہوتی ہے کہ اس سے وہ واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ مریم علیہ السلام جب تنے کے پاس پہنچی اور کھجور کے تنے کو ہلایا تو پکی ہوئی کھجوریں گر پڑی ان کے لیے کھانے کے لیے۔ پہلے کی امتوں کی کرامت اس امت میں قیامت تک رہیں گی، جیسے کہ سورہ کہف اور دوسری صورتوں میں پہلی امتوں کے بارے میں صحابہ تابعین اور امت کے دیگر تمام گروہوں کے بارے میں کرامات ثابت ہوئی ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کرامات کا سلسلہ گزشتہ امتوں میں بھی موجود رہا، مثلا ان غار والوں کا واقعہ جن کا راستہ چٹان نے بند کر دیا تھا، آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، وہ تین لوگوں نے دعا کی تھی اور غار ہٹتی گئی تھی، ایک تھوڑی ہٹی پھر تھوڑی ہٹی پھر تھوڑی ہٹی، ہے نا، دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، کرامت ہی تو تھی نا۔ یہ سلسلہ رسول اکرم کے عہد مبارک میں بھی جاری رہا، جیسے کہ اسید بن حزیر کا قصہ اور بعض صحابہ کرام کے کھانے میں اضافہ ہونے کے واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزوہ خندق کے دن یا جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک ہنڈیا میں پکا ہوا ایک بکری کا جو شوربہ تھا سالن اور چند روٹیاں تھیں جو کی، تو کتنے صحابہ نے کھائی تھی۔ اور اسید بن حزیر کا آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑا ہنہنا رہا تھا جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے، یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ان کو آسمان سے کندیلیں نازل ہوتی دکھائی دی، یاد ہے۔ اور بعض صحابہ کرام کے کھانے میں اضافہ ہونے کے واقعات اور ان کا اظہار تابعین کے ہاتھوں بھی ہوتا رہا، اس کی مثال جو پیچھے ہے نا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا جس کا گھوڑا اللہ تعالی نے زندہ کر دیا تھا، واللہ عالم۔ تو یہ شیخ الاسلام اپنی وہ جو کتاب ہے ان کی الفرقان، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بڑا وسیع باب ہے، یعنی بہت بڑا باب ہے کرامت اولیاء کے بارے میں، یہ اس تعلق سے اس میں انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے، جن کرامات کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور جن کے بارے میں ہم عصر حاضر میں آگاہ ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ کرامات اولیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس کی دلیل سمعی بھی ہے اور عقلی بھی۔ سمعی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو اس امر سے آگاہ فرمائے کہ وہ ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا، وہ آئے گا اور دجال سے کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اکرم نے خبر دے رکھی ہے۔ اس پر دجال آگے بڑھے گا اور اسے قتل کر کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، ایک ٹکڑے کو ادھر اور دوسرے کو ادھر پھینک کر دونوں کے درمیان چلنے لگے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوگا، پھر دجال اس سے اپنی عبودیت کا اقرار کروانے کے لیے بلائے گا تو وہ کہے گا، آج مجھے تیرے بارے میں بڑی بصیرت حاصل ہو چکی ہے۔ اس پر دجال اسے پھر قتل کرنا چاہے گا مگر اسے اس پر تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی یہ بھی کرامت ہی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا نا اس آدمی کی، جو اس امت محمدیہ کا ایک آدمی ہوگا، مسلمان ہوگا۔ دجال کا اس نوجوان کو قتل کرنے سے قاصر رہنا یقیناً اس کا شمار کرامات اولیاء میں ہوتا ہے۔ تو یہ سمعی دلیل ہوئی جو ہمیں سن کر ملی ہے۔ دلیل عقلی، کہا جا سکتا ہے کہ کرامت کا سبب ولایت ہے، اور چونکہ ولایت قیامت تک جاری رہے گی لہذا کرامات بھی قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کرامات تھی، لیکن آپ لوگ سمجھ گئے کہ کرامات چھپائی جانے والی چیز ہے، نہ کہ ظاہر کری جانے والی چیز، اور اس کا ظہور اپنے آپ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کسی کی فتح اور نصرت، اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ خود سے بلا بلا کر نہیں بولتے کہ میں کرامت کر سکتا ہوں، میں اولیاء اللہ ہوں، ایسا خود سے نہیں کہہ سکتے لوگ۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جی کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں پھر۔ جزاکم اللہ خیرا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک کلاس ہے کہ اس کے بعد ہم اپنی ایک لاسٹ کلاس ایسی رکھیں گے جس میں ہم آپ لوگوں کے تاثرات لیں گے کہ آپ کو یہ کورس پڑھ کر کیا فائدہ ہوا۔ دسمبر اینڈ تک میرے خیال سے آپ لوگوں کا کورس ختم ہو جائے گا یہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا آپ سب لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ بہت کم لوگ آخر وقت تک پہنچے، یعنی استقامت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بیچ راستے میں ہی ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ تھوڑا سا ڈرائی سبجیکٹ تھا، ظاہر سی بات ہے تھوڑا مشکل تو تھا ہی کیونکہ بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ تھا، ہم نے کبھی پڑھا نہیں اس کو، ہمارے معاشرے میں کبھی پڑھایا بھی نہیں جاتا اس سبجیکٹ، اس وجہ سے تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہو سکتا تھا، لیکن انٹرسٹنگ تھا، مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگا الحمدللہ. اور جو لوگ ٹکے رہے ظاہر سی بات ہے ان کو بھی انٹرسٹنگ لگا، تبھی تو وہ استقامت کے ساتھ جڑے رہے الحمدللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کی طرف سے، اور ہمارے حق میں یہ باتیں گواہی دینے والی ہو کل اللہ کے سامنے، اور ہمارے انعام اور درجات میں بلند کرنے کا ذریعہ بنے یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.